بسم الله الرحمن.
कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात रकातें पढ़ी हैं, जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही एक दूसरी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे चार और तीन, छः और तीन, आठ और तीन, और बहुत सी रिवायतों के अंदर तेरह का जिक्र आया है। ये जितने भी सवालात हुए हैं, मैंने पहले बताया था ये रात की उस नमाज के बारे में जो रोज पढ़ी जाती थी, और रात की वो नमाज जो रोज पढ़ी जाती है वो तहज्जुद है। लिहाजा इन अहादीस से तरावीह को साबित नहीं किया जा सकता, सलातुल लैल रात की नमाज तहज्जुद की नमाज का सबूत है इन रिवायत की बुनियाद पर। लेकिन इसके अंदर इस रिवायत में एक बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु मिन्हा बिवाहिदा, कि आप एक रकात वितर आप पढ़ा करते थे। इससे पहली रिवायतों के अंदर जैसे कि आपके सामने आ चुका है, तफसील आ चुकी है कि चार और तीन, छः और तीन, यानी तीन रकात वितर पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ पर इस रिवायत में एक रकात वितर है। इस बुनियाद पर अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है और कई तरह के इख्तिलाफात हैं वितर के सिलसिले में। पहला इख्तिलाफ यह है हुक्म का कि यह वितर वाजिब है या सुन्नत है, वितर वाजिब है या सुन्नत है। अहनाफ के यहां यानी इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा इनके यहाँ, इनके मुकल्लिदीन के यहाँ वितर वाजिब है। दूसरे अइम्मा के नज़दीक वितर सुन्नत है या मुस्तहब है, लेकिन अहनाफ के यहाँ ये वितर वाजिब है। चूंकि इस हदीस में ये बहस नहीं की गई, यह हदीस इस मसले से साकित है, खामोश है, इसलिए हम इस तफसील में जाते नहीं। मुख्तसरन आपको बताते हैं कि वितर के सिलसिले में एक तो इख्तलाफ हुआ है हुक्म का कि वाजिब है सुन्नत है। अहनाफ के यहाँ वाजिब है, और वाजिब का मतलब यह है कि कोई छोड़ेगा तो गुनहगार होगा। किसी आदमी के जिम्मे अगर दिन की पूरे दिन की नमाजें रह जाती हैं और उसको कजा करनी है तो वो सिर्फ पांच नमाजें कजा नहीं करेगा, वितर भी उसको कजा करने होंगे। या किसी की तरफ से अगर फिदिया निकालना है 24 घंटे की नमाजों का, तो पांच नमाजों का फिदिया नहीं निकाला जाएगा बल्कि छह नमाजों का फिदिया निकाला जाएगा। वाजिब को भी इन पांच नमाजों के साथ में शामिल किया जाएगा। दूसरा इख्तिलाफ वितर की रकात के सिलसिले में है। हनफिया के यहां वितर हतमी तौर पर तीन रकात हैं एक सलाम के साथ, तीन रकात हैं एक सलाम के साथ, और दूसरे बाज अइमा के नजदीक एक एक रकात है, फिर उनमें भी इख्तिलाफ है। बाज ये कहते हैं कि सिर्फ एक रकात है, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک رکعت ہے لیکن ساتھ میں دو رکعت ملانی بھی واجب ہیں, یعنی اس طرح سے پڑھیں گے وہ دو رکعت پڑھیں گے ان پر سلام پھیر دیں گے پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں گے, اس طرح سے دوسرے ائمہ کہتے ہیں. لیکن احناف کے یہاں یہی ہے کہ تینوں رکعت پڑھی جائیں گی اور ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی. حنفیوں کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو روایت وہی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, اور تراویح کا جب مسئلہ بیان کیا اس وقت بھی اور ابھی شروع میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا, عبداللہ ابن ابی قیس کی روایت ہے, ابو داؤد شریف کے اندر یہ مذکور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں بتاتی ہیں, اور بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 4 اور 3, 6 اور 3, 8 اور 3 اس طرح سے آپ نے ذکر فرمائی ہے. آپ خود غور کریں کہ اس تکلیف کے ساتھ ذکر کرنا اور 3 رکعت کو ہر جگہ الگ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی ایسی نماز ہے جس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی تھی اور یہ 3 ہی رکعتیں ہوتی تھی. کیونکہ کہتی ہیں کہ 4 اور 3, یعنی پھر جب 6 کہا تو پھر الگ سے 3 کہا, ورنہ یہ بھی کہہ سکتی تھی آپ 7, 9, 11 ایسے بھی کہہ سکتی تھی آپ, لیکن الگ سے آپ بیان کر رہی ہیں, اس کا مطلب یہ مستقل ایک نماز ہے جو 3 ہی رکعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ہی اس نماز کو پڑھا کرتے تھے. ایک بہت بڑے عالم ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, احناف کے بہت بڑے عالموں میں ہیں اور ان کو اپنے زمانے کا مجدد بھی کہا گیا ہے. مجدد کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ, مجدد کا مطلب ایسا عالم کہ اگر شریعت میں کچھ غبار آ گیا ہو, لوگ دین سے دور ہو گئے ہوں اور شریعت جو ہے صاف طور پر نکھری ہوئی لوگوں کے سامنے نہ رہی ہو, تو اب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو بھیجتے ہیں کسی اللہ والے, اور وہ عالم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی علوم شریعت میں ماہر ہوتا ہے, وہ پھر نکھار کر پیش کرتا ہے شریعت کو آئینے کی طرح کہ شریعت یہ ہے. ایسے عالم کبھی تو 100 سال کے بعد بھی آتے ہیں اور کبھی 1000 سال میں بھی کوئی عالم ایسا پیدا ہوتا ہے, اس کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. ایسے مجدد جو 1000 سال کے بعد آتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر آئے تھے اکبر بادشاہ کی جب حکومت تھی مغلوں کی ان کے زمانے میں, اس کے زمانے میں سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان ہی میں پنجاب کے علاقے کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمانے کے مجدد تھے, بہت بڑے محدث ہیں, بڑے عالم ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 رکعات وتر جائز اور مستحسن ہے اور اس سے کم میں اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے؟ بعض کے نزدیک 1 رکعت بھی جائز ہے, بعض کے نزدیک وتر جائز ہی نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کا وہ قول جس پر سب متفق ہیں, سارے کے ساروں کا اتفاق ہے اس پر, اجماع ہے, وہ اولا ہوتا ہے اس قول سے جس میں اختلاف ہے. لہذا یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ 3 رکعت مستحسن ہے, تو لہذا 3 رکعت ہی وتر ہوں گی, اس سے کم وتر نہیں ہوگی. ایک بہت بڑے تابعی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی, بہت سے صحابہ اکرام کی انہوں نے صحبت پائی ہے. ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہیں, ان کی باندی تھی, تو ان کی پرورش گویا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی ہوئی ہے, حضرت حسن بصری رضی رحمہ اللہ کی. اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی پہلے کے ہیں, بلکہ ان کے اساتذہ میں سے ہوں گے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. جس طریقے سے علوم ظاہری میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اسی طرح علوم باطنی میں بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصوف کے جو سلسلے ہیں، جیسے کہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ سلسلے نقشبندیہ کے علاوہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ ان میں آپ کو بیچ میں واسطہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ملے گا۔ تو حضرت حسن بصری جو ہے مشہور محدث ہیں اور اکابر صوفیہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یہ بھی تابعی اعلیٰ درجے کے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے علماء مدینہ سے باقاعدہ تحقیق کی اور پوچھا کہ بتاؤ، تم لوگ حضور کی حدیثوں کے زیادہ جاننے والے ہو، تم یہ بتاؤ کہ کتنی رکعت وتر پڑھنا ہے؟ تو اہل مدینہ نے اس وقت جو مدینہ کے علماء تھے، انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جو امیر المؤمنین اور خلیفہ تھے، بادشاہ وقت تھے، اور خود بھی بہت بڑے عالم تھے، چھوٹے موٹے بہت بڑے عالم تھے خود بھی، ان کو یہ بتایا کہ وتر 3 رکعت ہی ثابت ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پھر 3 رکعت کو نافذ کر دیا تھا کہ سب جگہ 3 رکعت ہی وتر پڑھی جائیں۔ ایک موقع پر حضرت حسن رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، مگر اس طرح سے کہ 2 پر سلام پھیرتے ہیں، پھر 1 بعد میں پڑھتے ہیں، اور ان کے اس عمل کو بھی دوسرے حضرات دلیل میں لیتے ہیں۔ حضرت حسن کے سامنے جب کہنے والے نے یہ بات بیان کی کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ، لیکن عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے صحابی وہ 3 رکعت اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ 2 پر سلام پھیرتے ہیں، پھر 1 بعد میں پوری کرتے ہیں، تو حضرت حسن نے جو بات ارشاد فرمائی غور سے سننے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے جو باپ تھے حضرت عمر، وہ تو 3 رکعت 1 ہی سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے جو بیٹے ہیں، ان سے بڑے ہیں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب دلائل ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث میں 1 رکعت نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 1 رکعت تو نماز ہوتی ہی نہیں، 1 رکعت نماز ہوتی نہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، وہ صحابہ کے درمیان فقہ کے اندر بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں، یعنی بہت بڑے درجے کے فقیہ ہیں، فقیہ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے بھی احناف یہ کہتے ہیں کہ وتر 3 رکعت ہی پڑھنے چاہیے اور 1 سلام کے ساتھ میں پڑھنے چاہیے، باقی اگر کوئی کسی دوسرے مسلک پر عمل کرتا ہے اور اس کے پاس میں وہ دلیل موجود ہے، وہ اس پر مطمئن ہے، تو ہم اس سے کچھ نہیں کہتے، اس پر عمل کرتے رہے۔ حنفی حضرات جو 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگلی حدیث، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 9 رکعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر حنفیہ کے نزدیک 6 رکعات تہجد ہیں اور 3 رکعات وتر ہیں، چنانچہ عبداللہ ابن ابی قیس کی روایت میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 اور 3 فرمایا ہے۔ اگلی حدیث حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل قال فلما دخل في الصلاة قال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. دعا فرمائیے اللہ رحمت کی بارش بنائے اس کو. آمین کہو سب. اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش بنائے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول بھی ہوتی. اندر چلیں یہاں پہ کیا یہاں چلیں گے ہی بھی سنیں گے سن رہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا ہے تھوڑی دیر کی بات اور ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھی ہے تو کس طرح سے پڑھی ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان جو صحابی ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں اور صحابہ کے درمیان ان کا لقب تھا صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں. حضور نے بہت ساری راز کی باتیں ان کو بتا رکھی تھی تو یہ حضور کے رازداں صحابی ہیں. مدینے کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل سے کافر تھے جن کو منافق کہا جاتا تھا. حضور نے سب کو نہیں بتا رکھا تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھا تھا کہ دیکھو کون کون منافق ہے تو یہ جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا اور اس کے بارے میں شک ہوتا تھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرواتے تھے دیکھو اس جنازے میں حذیفہ شریک ہے یا نہیں ہے. اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تھے تو حضرت عمر ابن خطاب بھی شریک ہوتے تھے اور اگر وہ شریک نہیں ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے اس لیے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. حضور کے رازداں ہیں. بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خاص مہم پر بھیجا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق ہیں. انہی کا یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اہل کسرا سے اہل ایران سے جنگ چل رہی تھی تو اس دوران سفارت میں کچھ لوگ گئے یعنی کچھ لوگ صحابہ یہاں سے وہاں گئے بات کرنے کے لیے وہاں سے یہاں آئے بات کرنے کے لیے. جنگ سے پہلے صلح وغیرہ کی باتیں چل رہی تھی. ایک وفد کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ایرانیوں کا جو سب سے بڑا جنرل تھا رستم اس کے یہاں یہ پہنچے ہوئے تھے. وہاں پر اس نے یہ مہمان دے چکے اس لیے ان کی ضیافت کے اندر دسترخوان بچھایا کھانا چنا گیا. تو اس کھانے کے درمیان کیا ہوا کہ ایک لقمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے گر گیا. انہوں نے اس لقمے کو صاف کیا اور صاف کر کے اس کو کھا لیا. سنت یہی ہے کہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے اس لیے حکم ہے دسترخوان بچھانے کا اور دسترخوان بھی اتنا صاف ہونا چاہیے کہ لقمہ اگر اس پر گر جائے تو وہ خراب نہ ہو اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے وہ کھانے کی حفاظت کے لیے ہے. تو انہوں نے سنت کے مطابق جب وہ لقمہ گرا تو اس کو صاف کر کے کھا لیا. تو بازو میں ایک اور صاحب تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کسرا کا دسترخوان ہے رستم کا دسترخوان ہے یہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں معیوب سمجھتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف گھور کر دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اتترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں. انہوں نے یہ بتا دیا کہ حضور کے راستے کے علاوہ راہ کے علاوہ کوئی اگر دوسری راہ پر چلتا ہے تو حقیقت میں وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں ہے. حقیقی عقل مند لوگ تو وہی ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں حضور کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں وہی حقیقت میں عقل مند لوگ ہیں. ان کے علاوہ دوسرے حضرات عقل مند نہیں ہو سکتے. تو یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور حضور کی رات کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں فلما دخل فی الصلاۃ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے یعنی نماز شروع کی تو اس طرح سے شروع کی, اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمۃ, اللہ کی یہ صفات ہیں, اللہ کے صفاتی نام ہے, ان صفاتی نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہے کہ اللہ کی ذات والا صفات سب سے برتر ہے, وہ ایسی ذات ہے جو بادشاہت والی ہے, بڑے غلبے والی ہے, بڑائی اور بزرگی اور عظمت والی ذات ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی, ثم قرأ البقرہ, اور پھر اس کے بعد میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی, ثم رکع, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا. آگے فرماتے ہیں فکان رکوعہ نحو من قیامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رکوع تھا آپ کے قیام ہی کی طرح تھا. اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ رکوع تقریباً اتنا ہی لمبا تھا جتنا قیام. سورہ بقرہ کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے, یعنی اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر نمازوں میں آپ کا معمول تھا کہ اگر قیام آپ کا لمبا ہوتا تو رکوع پھر اس کے مقابلے میں لمبا ہوتا. عام حالات میں رکوع قیام کے مقابلے میں کم ہوتا تھا, لیکن نماز میں اگر قیام لمبا ہوتا تھا تو اسی کا سامنے رکھتے ہوئے رکوع بھی ذرا لمبا کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر سورہ بقرہ پڑھی ہے تو معمول کے مطابق آپ نے قیام کو دیکھتے ہوئے رکوع بھی عام معمول سے لمبا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھنٹے آپ قیام میں رہے ہیں تو 15 منٹ پھر تقریباً آپ رکوع کے اندر رہے ہیں, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. پھر بھی 15 منٹ تک رکوع میں رہنا یہ بہت بڑی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کی بات ہے. یہ اصل میں جب عشق ہوتا ہے کسی سے تو پھر یہ سب چیزیں دیری ویری کچھ چیز سامنے نہیں ہوتی, دیر ہو رہی ہے, طویل ہو رہی ہے نماز. پھر تو میں نے بتایا تھا نا پوری رات عبادت کرنے کے بھی بندہ شکوا کرتا ہے, اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی. رات چھوٹی لگتی ہے جب عشق ہوتا ہے, جب اللہ سے عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے تو تنہائی تلاش کرتا ہے انسان, کہیں پر تنہائی مل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں اللہ کے سامنے. رات کے آنے کا انتظار کرتا ہے شدت کے ساتھ میں, رات آئے سب سو جائے اور میں پھر اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کر لوں, اللہ سے مناجات کر لوں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور آپ کا رکوع آپ کے قیام ہی کی طرح تھا, اور آپ رکوع میں فرما رہے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھیں تو بس 3 دفعے سبحان ربی العظیم کہیں, اپنی نمازوں میں جتنی دفعے چاہے کہہ سکتے ہیں آپ, اور پورے خیال کے ساتھ کہ ہمارا سر اب رب کے سامنے جھکا ہوا ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کے سامنے, مزہ آ جائے گا. جب سجدہ کریں تو وہ حدیث سامنے رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے. تو وہ خیال کر کے آپ سجدہ کریں, 10 دفعے سبحان ربی العالیٰ کہیں, 15 دفعے کہیں, 20 دفعے کہیں, اس خیال کے ساتھ آپ سجدہ کریں گے تو اس سجدے کا مزہ ہی الگ ہوگا, لطف دوبالا ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اتنا لمبا کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں پھر آپ نے سر اٹھایا اور کھڑے رہے, یعنی اس قیام کیا, اور یہ کھڑا ہونا بھی آپ کی رکو کی طرح تھا. وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّ الْحَمْدِ لِرَبِّ الْحَمْدِ, کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لِرَبِّ الْحَمْدِ, تعریف ہے میرے رب ہی کے لیے ہیں, تعریف ہے میرے رب ہی کے لیے ہیں. پھر آپ نے سجدہ فرمایا فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِّن قِيَامِهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سجدہ بھی آپ کے قیام ہی کی طرح تھا, یعنی خوب لمبا تھا یہ بھی. وکان یقول سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, آپ یہ فرما رہے تھے. ثم رفع راسه, پھر سر اٹھایا. فکان ما بین السجدتین نحو من السجود, اور پھر سجدے کی طرح ہی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے رہے, اور آپ فرما رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کیوں پڑھتے تھے؟ یہ استغفاری تو ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, آپ تو بخشے بخشا ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. جب آپ بخشے بخشا ہیں تو پھر استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ دو وجہ, ایک وجہ تو امت کی تعلیم کے لیے آپ استغفار کثرت سے کرتے تھے کہ خوب کرو استغفار, دوسری وجہ یہ ہے کہ استغفار سے معرفت میں ترقی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معرفت میں ترقی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں سب سے آگے تھے, اور معرفت کے چونکہ اتنے درجات ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ معرفت اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے کہ معرفت کے اتنے درجات ہیں, میں ابھی اس درجے پر ہوں, استغفر اللہ کہتے تھے, اب استغفر اللہ کہتے تھے. پھر جب آپ اس درجے پر پہنچ جاتے تھے تو پھر دیکھتے تھے اس سے اوپر بھی درجات ہیں معرفت کے, پھر آپ کہتے تھے استغفر اللہ رب اغفر وارحم, دیکھتے تھے ابھی تو اور بھی درجات ہیں, کیونکہ معرفت کی کوئی حد نہیں ہے میں نے بتایا. تو اس بنیاد پر آپ استغفار کیا کرتے تھے. جب آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے نا, جب آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کو کم لگتی ہے, کم لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں لذت آتی تھی, مزہ آتا تھا, بہت کچھ کرنے کے بعد بھی سوچتے اور کر لوں اور کر لوں, اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیے کتنی لمبی نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کہتے ہیں کہ حتی قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ابی الانعام, آپ نے اس رات میں جو نمازیں پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے تہجد کی غالباً 4 رکعت پڑھی ہیں, ان میں آپ نے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ تقریباً 6.25 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. آج بڑے سے بڑا ولی نہیں پڑھ سکتا اتنی بڑی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھا کر دیتے. تو دیکھو نماز پڑھیں, کبھی کبھی اتنی پڑھیں کہ تھک جائیں, پھر رب سے مانگیں, اس کے اندر بہت مزہ ہے, اور اللہ کو یہ تھکاوٹ بہت پسند آتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
خوشی کی بات ہے کہ حضرت انشاءاللہ 2 جولائی کو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ مہینہ نہیں چلے گا, یعنی کہ جولائی کے مہینے میں نہیں ہوں گا, پھر اگست میں شروع ہوں گا. میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے سفر کے لیے دعا کریں, حضرت کا سفر آسان رہے, اور حضرت سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ہم تو یاد آئیں گے ہی, کیونکہ درس حدیث میں بیٹھنے والے جمعرات کے دن یاد بھی آ جاتے ہیں, تو ہمیں ضرور یاد کریں گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارا سلام بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں حضرت سے دعا کی درخواست کرتا ہوں.
الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنۃ المسیح الدجال. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, کامل اخلاص نصیب فرمائیے, کامل احسان نصیب فرمائیے, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ کامل معرفت نصیب فرمائیے, وہ نعمتیں جو آپ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہیں اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائیے. اللہ ہر قسم کی برائیوں سے, برے فتنوں سے, گناہوں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائیے. پاک پروردگار، جو لوگ آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں حج کے لیے، اللہ ان سب کو یا اللہ حج مبرور نصیب فرمائیے. ہم جو پہنچنے والے ہیں، ہم کو بھی اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائیے. پاک پروردگار، پاک پروردگار، اپنی رضا نصیب فرمائیے، مغفرت نصیب فرمائیے، رحمت نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.